الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. پچھلے پروگرام تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 تک سننے سمجھنے پڑھنے کی سعادت پائی تھی. آج ہم آغاز کریں گے اپنے تفسیر کے پروگرام کا آیت نمبر 234 سے. اللہ پاک ہمیں حق کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, تم مجھ پر درود پڑھو, اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمان عز و جل قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں کیا ارشاد فرماتا ہے, آئیے سنتے ہیں. اور یاد رہے کہ اس سے پیچھے ایک طویل گفتگو طلاق کے حوالے سے, اس کے متعلقات کے حوالے سے ہوئی, اور وہ کئی معاملات جو طلاق کے حوالے سے ہوتے ہیں ان میں جو درست انداز ہے, جو نرمی اور احسان والا بھلائی والا انداز ہے, اس کی تربیت کی گئی. عورتوں کے حقوق کافی بیان کیے گئے تھے, اور پھر طلاق ہو جانے کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے بھی کئی باتوں کا بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 234 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ترجمہ, اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں, تو جب وہ اپنے اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیوں تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں, اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. ناظرین اکرام, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تفسیر میں عورتوں کی عدت کے حوالے سے تفصیلی بیان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا, اور اب یہاں پر فوت شدہ آدمی کی بیوی کی عدت کا بیان کیا گیا ہے. یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو زندہ ہے اور طلاق کی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے, اور ایک وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے اس پر عدت لازمی ہوتی ہے. تو فوت شدہ کی بیوی کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے, اور یہ اس صورت میں ہے جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو, ورنہ عورت 130 دن عدت کے پورے گن کر کرے گی. یہ بھی یاد رہے کہ یہ عدت غیر حاملہ کی ہے, اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت ہر صورت میں بچے کی ولادت ہی پر ختم ہوگی. یاد رہے کہ شوہر کی وفات کی یا طلاق بائن کی عدت گزارنے والی دوران عدت نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور نہ ہی بناؤ سنگار کر سکتی ہے, خواہ زیور سے کرے یا رنگین اور ریشمی کپڑوں سے, یا خوشبو تیل اور مہندی وغیرہ لگانے کے ساتھ زینت اختیار کرے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے تو جو اسے روکنے پر قادر ہو وہ اسے روکے, اور اگر نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا. اسی طرح جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو, یعنی شوہر نے ایک دی ہے اور واضح لفظ طلاق سے یا ڈائیورس کے لفظ سے طلاق دی ہے, تو اس کو زینت اور سنگار کرنا یہ اچھا ہے, مستحب ہے. اسی طرح وفات کی عدت گزارنا بھی بیوی پر لازم ہے, خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو, نابالغہ ہو. یعنی عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, اس پر لازم ہے کہ اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ سوگ کے انداز میں اپنی عدت مکمل کرے. مزید تفصیلات کے لیے بہار شریعت کے 8ویں حصے کو ملاحظہ فرمائیے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات عورتوں کے والیوں سے فرمائی, فرمایا کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف, اے عورتوں کے والیوں جو ان کے نگہبان ہیں، سرپرست ہیں، جن کے ساتھ وہ رہتی ہیں، جن کی سرپرستی میں ہیں، وہ انہیں کہا گیا کہ تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، یعنی عورتوں کو اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا کہ وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہیں اپنی مرضی سے، البتہ مشورے کے ساتھ چلنا یہ بہرحال بہتر ہوتا ہے عورت کی زندگی کے لیے اور اس میں بہت سارے فائدے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن عورت اگر اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا کوئی ڈیسیجن لیتی ہے، اسلام نے اسے کہیں پر بھی پابند نہیں کیا۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 235 میں فرماتا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم۔
ترجمہ، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ نہ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں عدت وفات گزارنے والی عورت کے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا یا نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا تو حرام ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار یہ گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دل ہی میں رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دوران عدت نکاح حرام ہے اور جو اسے حلال سمجھے وہ دائرہ اسلام سے معاذ اللہ خارج ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔
ترجمہ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے یعنی استعمال کرنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ ناظرین، اس آیت میں مہر کے چند مسائل بیان کیے گئے کہ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی مہر لازم نہیں ہوتا۔ ہاتھ لگانے سے یہاں پر قربت وغیرہ مراد ہے، اور خلوت صحیحہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح جائز ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہوتا ہے۔ مہر مثل یعنی اس کے خاندان میں، اس کے قبیلے کی عورتوں میں جو مہر چلتا ہو وہ مہر مثل کہلاتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو، اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو تین کپڑوں یعنی کرتا، شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا یہ سوٹ دینا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے سوا ہر طلاق والی عورت کے لیے بھی مستحب ہے کہ اسے بھی کچھ بھلائی کرتے ہوئے جوڑا وغیرہ دیا جائے۔ اسی طرح آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ امیر و غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد و عورت مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، اور اگر محتاج اور غریب ہوں تو جوڑا معمولی درجے کا بھی چلے گا، اور ایک مالدار ہے اور ایک محتاج تو درمیانے درجے کا جوڑا سوٹ پیس یہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
ترجمہ: اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور اے مرد، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. ناظرین، اس آیت میں 6 چیزیں بیان کی گئیں کہ اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی ہو تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا. مثلا 10,000 مہر تھا تو 5,000 روپے دینا لازم ہوگا. پچھلی آیت میں ان عورتوں کے حوالے سے بات تھی کہ جن کا مہر مقرر نہیں تھا، اس آیت میں مقرر مہر والی عورتوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو عورت کے لیے جائز ہے. اسی طرح اگر شوہر اپنی خوشی میں آدھے سے زیادہ دے دے تو بھی اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کے بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولے، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ و عداوت نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے. اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی بہترین تربیت کی گئی ہے. آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ہر وقت ظلم و زیادتی سے بچو اور فضل اور احسان کی طرف مائل رہو. یہ کتنی پیاری تعلیم ہے کہ جہاں طلاق کب بیان چل رہا ہے، طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کیسا خطرناک ایک طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق جذبہ انتقام میں اندھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جیسے کہ جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کی تعلیمات جاری ہیں. اور یہ اسلام کا حسن ہے، سبحان اللہ. اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے، کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے پہنچتی ہے. تو دونوں کو حسن سلوک کرنے کا ذہن دیا جا رہا ہے. یہ کتنی پیاری باتیں ہیں. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے:
حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین.
ترجمہ: تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. ناظرین، نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران اب نماز کی تاکید بھی فرما دی. گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا، پنجگانہ نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہنا، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے. یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو. اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، با جماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، سب چیزیں آ گئیں. اور درمیانی نماز کی پابندی کی بالخصوص تاکید کی گئی، والصلاۃ الوسطی. اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں نماز وسطی سے مراد عصر کی نماز بیان کیا گیا. نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت بڑی زوروں پر ہوتی ہے، تو غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے. اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. یہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا گیا کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے. لہذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہیں جن میں بے ادبی کا پہلو نمایاں نظر آئے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز میں قیام فرض ہے. دوسرے یہ کہ نماز میں کھانا پینا بات چیت کرنا حرام ہے، جیسا کہ قانتین ورڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ ادب سے کھڑے ہو. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ترجمہ، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. ناظرین اکرام، یہاں دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا، قیام وغیرہ کرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لی جائے، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہوں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں، قبلے کی طرف منہ کرنے کی شرط بھی نہیں، اور جب حالت امن ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے. البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ وغیرہ کے موقع پر دشمن کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا جائے گا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کتنی اہم ہے کہ خوف ہو یا امن ہو، کسی کی طرف سے کسی اذیت کا کوئی اندیشہ ہو، کیسی بھی کیفیت ہو، بندے کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے پیدل چلتے ہوئے پڑھے، سواری پہ پڑھے، قبلے کی طرف منہ نہیں ہو رہا تب بھی پڑھے، پڑھنی نماز پڑھے گی. تو نماز کی اہمیت اس سے واضح طور پر سمجھ آتی ہے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ، اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. ناظرین کرام، ابتداء اسلام میں بیوہ کی عدت ایک سال تھی، اور اس ایک سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی. پھر ایک سال کی عدت تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنی، اس سے منسوخ ہو گئی، جس میں بیوہ کی عدت کو 4 ماہ 10 دن مقرر کیا گیا، اور سال بھر کے نفقے کا حکم بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 جس میں میراث وغیرہ کا حکم ہے اس سے منسوخ ہو گیا، اور اس میں عورت کے لیے شوہر کے ورثے سے واضح طور پر ایک پرٹیکولر حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. پہلے ایک سال تک کا نان نفقہ اور خرچہ دینا پڑتا تھا، اب ایک حصہ اس کو مل جاتا ہے، وہ جو چاہے کرے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. ترجمہ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ترجمہ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم سمجھو. یہاں آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان نفقہ دینا لازم ہے، اور یہ سارے معاملات جو بیان کیے گئے ان سب میں تمام معاملات اور احکامات الہیہ اور خاص کر میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے اور طلاق کے حوالے سے کھول کھول کر ایک ایک چیز کو بیان کر دیا گیا تاکہ ہم سمجھیں اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار سکیں. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ترجمہ، اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ ہے کہ جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا تھا۔ وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا بسے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور یہ موت کے ڈر سے نکلے تھے تاکہ دوسری جگہ جا کر بچ جائیں گے، حالانکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حکم الہی سے سب کے سب وہاں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ پھر ایک طویل عرصے تک زندہ رہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے، جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ یوں ہی مجاہدین کو بھی جہاد سے دور رہ کر موت نہیں دور ہو سکتی، لہذا دل کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ لیکن تدبیر کا اختیار کرنا، سبب کو حاصل کرنا، اس کی اجازت ہے، اور یہاں پر نیت کی بھی اصلاح ہے۔ بندہ جب تدبیر وغیرہ کرے تو تدبیر پر عمل کرنے کی اجازت ہے، تدبیر کا حکم ہے، اس لیے بندہ اس پر عمل کرے، نہ کہ موت کے ڈر سے وہ تدبیر اختیار کرے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی ذہن میں رکھے۔ سبب اختیار کرنے کا بھی حکم اسی کی جانب سے ہے، اس لیے میں سبب اختیار کر رہا ہوں، یہ ذہن بنائے رکھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے بندوں پر، لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس کا بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اور کئی لوگوں کو حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل پوری کائنات پر اور ایک ایک فرد پر ہے۔ ہر انسان دن رات اپنے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے کروڑہ کروڑ احسانات کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کے فضل و کرم پر اس کی شکر گزار نہیں بنتی ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین، زندگی کی بے ثباتی اور موت کے بیان کے بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی ایسی ہی ناپائیدار ہے اور کسی بھی صورت موت سے فرار ممکن نہیں، تو پھر اللہ کی راہ سے منہ پھیر کر موت سے نہ بھاگو جیسا کہ بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔